لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ صلوات جيهم الله. عشرہ اربعین کی آج آخری مجلس ہے، اور یہ عشرہ کی جس کا عنوان لبیک یا زینب کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، عصر حاضر میں حضرت ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں، اس عشرے کے ذہن میں جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ سورہ طٰہٰ کی 40 آیت، جس میں خداوند عالم نے ایک بھائی اور ایک بہن کے سفر کا تذکرہ کیا، اور جناب موسیٰ کو یاد دلایا کہ موسیٰ یاد کرو کہ جب آپ اس انداز سے آپ نے سفر کیا کہ ہم نے آپ کی ماں پر وحی نازل کی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیا جائے، صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا جائے، یہ دریا اس صندوق کو ساحل سے ملا دے گا، وہاں پر اس بچے کا دشمن اور ہمارا دشمن اس صندوق کو اٹھائے گا، اور اس کے ساتھ جب تمہاری بہن چلی، اذ تمشی اختک، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب آپ کی بہن چلی اور اس بہن نے وہاں پر پہنچ کر یہ کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے افراد کی طرف کروں کہ جو اس بچے کی کفالت کریں. یہ آیت کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن اپنی منزل سے اپنے زمانے کے ظالم و جابر حاکم کے دربار کی طرف جا رہے ہیں، بھائی کے جانے کا انداز انوکھا اور نرالا ہے، اس لیے کہ صندوق میں بند ہو کے جا رہا ہے، بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بہن کو ظالم و جابر حاکم کے دربار میں جانے کے بعد ایک ایسی بنیاد رکھنی ہے کہ جس کے ذریعے سے بھائی کو حیات مل سکے. یہی ہماری گفتگو تھی کہ حضرت امام حسین اور ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ دونوں بہن بھائی اپنی منزل یعنی کربلا سے اپنے زمانے اس لیے کہ بھائی نو کے نیزہ پر سفر کر رہا ہے، بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے، بہن کو دربار یزید میں پہنچنے کے بعد ایک ایسی بنیاد رکھنی ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کرم ہے کہ جو آج ہم اتنے افتخار کے ساتھ مکمل دنیا میں آزار حسینی پورے شان و شوکت سے منا رہے ہیں۔ دنیا نے ہم نے عرض کیا تھا کہ یزید سے لے کے متوکل اور متوکل سے لے کر صدام تک ہر طرح کے ظالم و جابر نے اس آزاداری کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ نے دکھایا ہے کہ وہ لوگ خود مٹ گئے ہیں لیکن آزادی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ لہذا ہماری یہ گفتگو جو مسلسل جاری اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس، ہم نے حضرت زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں پر جو اب تک پیغامات پہنچائے ہیں اس کے لیے صاحب علم ہو، اس لیے کہ عصر حاضر میں اگر وقار اور عزت کی زندگی گزارنی ہے تو فقط تنہا یہی راستہ ہے، اس لیے کہ باقی راستے تمام کی تمام دنیا آپ کے سامنے ہے۔ لہذا یوں بھی کہ علم یہ حقیقت میں ہماری ہی میراث ہے، اس لیے کہ ہم حضرت زینب صلی اللہ علیہا کا۔
کہ لبیک یا زینب کہنے والے شیعو، میرا مشن اور عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والوں، میرا مشن یہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی مصلحت اور مشیت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتی ہوں۔ میرا ہر قدم اپنے زمانے کے امام کی اجازت کے مطابق ہے، اپنے زمانے کے امام کی مصلحت کے مطابق ہے، اپنے زمانے کے امام کی مشیت کے مطابق ہے۔ لہذا مشن یہ دوسرا پیغام، تیسرا پیغام سانیہ زہرا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو اٹھا کے لائی، ظاہراً امام کو نجات دی ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ فقط ایک بھتیجے کو نجات نہیں بلکہ اپنے زمانے کے امام کو نجات دی ہے، اور زمانے کے امام کو نجات دینے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو نجات دی ہے، اور زینب بچوں کو لٹانے کے بعد، یتیموں کو لٹانے کے بعد، بیواؤں کو لٹانے کے بعد، شہداء کی بیوائیں اور یتیموں کو لٹانے کے بعد ایک نیزہ لے کے پہرا، اور نہ فقط پہرا بلکہ اس پورے سفر میں حضرت زینب نے اپنے حصے کا کھانا پانی بھی بچوں کو کھلایا ہے، جس کے ساتھ صورت حال یہ ہے کہ جناب زینب کئی کئی دن کی بھوک رکھنے کے کمزوری کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے، لیکن اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ لبیک یا زینب کہنے والے شیعو، میرا مشن یہ ہے کہ میں نے شہداء کی بیواؤں کی سرپرستی اور شہداء کے یتیموں کی کفالت کی ہے، اور کفالت اس حد تک کی ہے کہ فقط بچوں کا بچوں کو حق نہیں بلکہ بچوں کو ہو، تم بھی زینب کے مشن میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہو تو دیکھو آج بھی دنیا میں حسین کے نام پر شیعہ شہید ہو رہے ہیں، آج بھی دنیا میں مجلسوں میں، جلوسوں میں، زیارت کی شکل میں، قافلوں میں جگہ جگہ شیعہ شہید ہوتے ہیں، تم بھی اٹھ کر لبیک یا زینب کہو، اور لبیک یا زینب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یتیموں کی کفالت زینب نے شہداء کربلا کے یتیموں کی کفالت کی، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ میرے شیعو، یہ یتیم بچے کے جن کے باپ عزاداری میں، مجلسوں میں، جلوس میں، زیارت میں، جہاں بھی حسین کے نام پہ شہید ہو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے لاوارث ہو جائیں، اس لیے کہ لاوارث ہونے کی صورت میں شاید بچے پھر انحراف کی شکل اختیار کر لیں، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ احساس ہمارا باپ حسین کے نام پہ شہید ہوا، اور پھر اس قوم نے حسین حسین کرنے والے قوم نے ہمیں کیا دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بچوں کے دلوں میں ہو بلکہ اس کا الٹا کر کے دکھاؤ کہ آپ کا ایک شہید ہوا ہے، اس کے بچے کو تعلیم و تربیت کرنے کے بعد اس منزل سے میدان میں اتارو کہ قتل کرنے والے خود دیکھیں کہ ہم نے ایک عام آدمی کو قتل کیا تھا، اس کے جواب ضرورت ہے اس بات کی کہ ان شہداء کے یتیموں کی کفالت ہمارا وظیفہ ہے، لہذا یا ادارے قائم کیے جائیں یا پھر جو ادارے قائم ہیں جو شہیدوں کی کفالت، شہیدوں کے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، ان اداروں کا ساتھ دیا جائے، اس لیے کہ جناب زینب نے وہاں یتیموں کی کفالت اس حد تک کہ اپنے حصے کا کھانا کھلایا ہے۔ لہذا آپ سے اتنا بڑا مطالبہ نہیں کہ آپ اپنا حق بھی نہیں، بلکہ کم سے کم اتنا ہی ہو کہ آپ جناب زینب کے ساتھ لبیک یا زینب کہہ سکیں، اور یقیناً ان شہدا کے یتیموں کی پرورش آج ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ہر اس شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ جو لبیک یا زینب اور حضرت زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داری کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ چار اور پھر پانچواں پیغام، جناب زینب نے اپنا تعارف، اہل بیت کا تعارف مکمل سفر میں بھی اور ان خطبات میں بھی جو آپ نے کوفے اور شام کے دربار اور بازار میں لیے ہیں، اور اہل بیت کا مقام بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے مفصل عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی صورت حال جو بنی امیہ نے کی تھی، 50 سال کا عرصہ رسول اکرم کی سن 11 ہجری میں وفات اور سن 51 ہجری میں، سن 61 ہجری میں واقع کربلا، یہ پورے 50 سال کے عرصے میں جو رسول اور آل رسول اور علی اور آل علی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تھا، جناب زینب نے چند لمحات اور چند دنوں میں اسے پانی پھیرا ہے اور ایک انقلاب میں لے آئی ہے۔ لہذا جناب زینب نے محمد و آل محمد کا تعارف کرایا ہے، جس میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ خطبہ علماء ذاکرین و عائدین تھی اور مومنین تھی، فقط محمد و آل محمد کی تعریف پہ اتفاق نہ کریں بلکہ تعریف سے زیادہ تعارف کی ضرورت ہے۔ تعریف فقط ہم نے چند واقعے پڑھ دیے، آپ نے بھی واہ واہ اور نعرے لگا لیا کافی نہیں، اس لیے کہ اہل بیت کی تعریف تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ قابل تعریف ہے، لیکن جو اس وقت زمانے کی ضرورت ہے اس میں تنہا تعریف کافی نہیں ہے بلکہ تعارف کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کو پہچانوایا جائے کہ وہ کون ہیں، جیسے جناب زینب نے یزید اور شام کے دربار میں پہچانوایا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کو پہچانوانے کے بعد ہی انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ دنیا ہمارے کردار سے شیعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں شیعہ کرنا ہے تو اہل بیت کا کردار پہچانوانا ہوگا، لہذا اہل بیت کی تعریف کافی نہیں بلکہ تعارف کی ضرورت ہے۔ ثانیہ زہرا نے اپنے خطبات اور سفر میں اہل بیت کا تعارف کرایا ہے۔ چھٹا مقام اور چھٹا پیغام یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتاری ہے، جس نے بڑے تقدس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اسلام کا وارث بنا کے پیش کیا تھا۔ جناب زینب نے اپنا طلباء کہہ کے اس کی پوری تاریخ دنیا کے سامنے رکھی ہے، اور سامنے رکھنے کے بعد اس کی حقیقت کو پیش کیا ہے۔ لہذا آج ہمارا بھی یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم محمد و آل محمد کا تعارف کرائیں وہاں ان کے دشمنوں کی بھی حقیقت کھولیں، تاکہ دنیا پہچانے کہ واقعا سورج کی عظمت رات کی تاریکی میں پتہ چلتی ہے۔ اس لیے کہ اگر سورج 24 گھنٹے رہے تو کسی کو اہمیت ہی کا اندازہ نہ ہو، اہمیت جب اندازہ ہوتا ہے کہ جب رات کی تاریکی ہوتی ہے اور پھر سورج نکلتا ہے۔ یہ جناب زینب کا چھٹا پیغام، اور پھر ساتواں پیغام لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے بعد امت کی بیداری، قوم کو ایسا بیدار کیا ہے کہ خود جو میں نے مثال دی تھی مثالیں بن کے واقعہ کہ مروان نے یزید سے آگے کہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ نہ فقط تو بلکہ بنی امیہ کے ہاتھ سے حکومت جاری رہے گی۔ یہ قوم کی بیداری، امت کی بیداری جناب زینب نے رکھی، اور اس کے بعد پھر آٹھواں پیغام امر بالمعروف نہی عن المنکر، جگہ جگہ ٹوکنے کے بعد جگہ جگہ، جبکہ معلوم ہے کہ زینب اسیر ہے اور اسیر ظاہرا فقط ہاتھ پیر بنے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ اسیروں کے یہاں زبان تک کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ظاہرا کڑی لڑی نہیں ہوتی لیکن فکری اعتبار سے اتنے اسیر
کہ کچھ زبان کھولنے کی ضرورت اور ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن جناب زینب نے ہاتھوں پیروں میں ہاتھ بنوانے کے باوجود بھی اعلان کیا ہے کہ تم نے ظاہرا رسیاں باندھ رکھی ہیں، لیکن زینب رسیوں کے باوجود بھی آزاد ہے، اس لیے کہ اسیری نے جگہ جگہ بولا اور ابن زیاد اور یزید اور شمر و عمر ساتھ کو بار بار ٹوکنا۔ اس کے بعد جناب زینب کا نواب صدقہ ہم پہ حرام، یہ پیغام ظاہر میں جتنے بھی اس کے ہیں مصیبتوں کے واقعات تھے، لیکن زینب فقط واقعہ بیان نہیں کر رہی ہے، اے کوفہ والو اے شام والو صدقہ آل محمد پہ حرام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حرام تھا تو خود نہ کھاتی، بچے نہ کھاتے، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعلان کر کے اپنا تعارف بھی کرا رہی ہے کہ آل محمد ہے، اور اپنے شیعوں کو پیغام بھی دے رہی ہے، لبیک یا زینب کہنے والے شیعوں، زینب نے ایسی مجبوری میں بھی حرام کو منہ نہیں لگایا ہے، ایسی مجبوری میں بھی کہ جہاں کئی کئی دن تک زینب بھوکی ہے، پیاسی ہے، اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو پلاتی ہے، لیکن حرام کو منہ نہیں لگاتی، نہ یہ کہ زینب نہیں بلکہ زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو یتیم زینب کے ساتھ ہیں لیکن حرام کو منہ نہیں لگا رہے ہیں۔ کوفے والوں صدقہ ہم پہ حرام، شام والوں صدقہ ہم پہ حرام، پیغام یہ ہے کہ میرے شیو لبیک یا زینب کہنے والوں، جب میں نے حالت مجبوری میں بھی حرام کو منہ نہیں لگایا ہے، تو اگر تم میرے واقعی شیعہ ہو تو حالت اختیار میں کیسے حرام کو استعمال کرو گے؟ جس کی بدولت آج ہم سرفراز زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بدولت دنیا میں شیعیت اور حسینیت کا چرچا ہے، جس کی بدولت ظالموں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، لیکن آزاداری کو روک نہیں پائے ہیں۔ آج کی آپ نے اربعین پوری دنیا میں دیکھی ہے، کربلا جیسی جگہ میں کہ جہاں وہاں 2 کروڑ سے زیادہ ہم کربلا میں لوگ جمع ہیں، یہ پوری دنیا کو آواز دی جا رہی ہے کہ دیکھو جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی تھی، آج ہم اس مشن کو کس انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ لبیک کیا زینب اور زینب کے مشن میں ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر 11واں پیغام جو جناب زینب نے دیا تھا وہ خود نماز کے سلسلے میں جو کل ہم نے بیان کیا، اور 12واں پیغام جو نماز سے پہلے بیان کیا تھا، زیارت کی ایجاد، اربعین پہ زیارت پہ جانا، یہ جناب زینب کی سیرت تھی کہ کر شام میں آزاد ہونے کے بعد آزادی کی فتح بھی وہی منائی آزاداری اور مجلس کی شکل میں، اور پھر فقط مدینے کا سفر نہیں بلکہ جناب زینب نے اس کی بنیاد رکھی ہے جو آپ نے آج کربلا میں دیکھا ہے۔ امام سجاد سے فرماتی ہے، بیٹا مدینے جانے سے پہلے ہمیں کربلا میں حسین کی قبر کی زیارت کرنی ہے، لہذا وہی کربلا کی زیارت ہے جس کی جناب زینب نے بنیاد رکھی، اربعین کہ زینب نے امام حسین کی زیارت اربعین میں کی ہے، کہ آج پوری دنیا سے اربعین حسینی کرنے کے لیے لوگ کربلا جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ثانیہ زہرا آپ کی رکھی ہوئی بنیاد، آپ کا مشن ہم کس شان و شوکت سے بنا رہے ہیں۔ یہ 12 پیغام تھے جو اب تک ہم 10 مجلسوں میں بلکہ 9 مجلسوں میں، اس لیے کہ 10ویں آج مجلس ہے، کل کی ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی تھی 12ویں پیغام یعنی نماز پر، کہ جناب امام حسین نے افتاح لا تنسینی فی صلاۃ اللیل،
اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اور پھر اس کا عمل یہ دیکھا ہے کہ امام سجاد نے حالت سفر میں نہیں کروا اور زندان شام میں اپنی پھوپھی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا، اور جب سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ اور بیٹھ کے نماز، تو جواب واضح ہے کہ بیٹا کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا پانی اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں، ان یتیموں کو کھلا دیتی ہوں۔ یعنی پیغام ہمارا یہ تھا کہ زینب ایسی عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہی ہے، زینب کی نماز مستحب بھی قضا نہیں ہو رہی ہے۔ تو یقیناً لبیک یا زینب کہنے والے شیعہ، حضرت زینب کے مشن کو یاد رکھنے والے شیعہ، حضرت زینب کے مشن میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والے شیعہ، یقیناً نماز واجب کبھی قضا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ زینب کو لبیک کہنا ہے تو لبیک کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ یعنی جتنے پیغام، جتنے مشن، جتنے پیغامات آپ نے دیے ہیں، ہم ہر پیغام پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم ہر پیغام پہ کہتے ہیں کہ زینب ہماری جانیں بھی آپ کا قربان ہے، ہماری مال و دولت، ہماری اولاد بھی آپ کا قربان ہے، اس لیے اور ظاہر ہے کہ جب زندگی آپ کی نے دی ہے تو اگر یہ ہماری زندگی آپ کا قربان ہو جائے تو ہمارے لیے عیب نہیں ہے بلکہ کمال ہے، اس لیے کہ سب کچھ دیا ہوا آپ کا ہے۔ لہذا یہ بارہ کے بارہ پیغام جس پہ نماز پہ اتفاق کی اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے جیسے کہ نامعلوم کس کس طرح کے بیانات سے ہمارے جوانوں کو، ہمارے مدنی دستوں کو، ہمارے نوجوانوں کو نماز سے جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جوان اور مادنی دستے اور نوجوان یہ اتنے بھی جوان ہیں، حقیقت یہ ہے کہ خود نماز بھی اہل بیت کے فضائل میں سے فضیلت ہے۔ اگر آپ اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو نماز ان سے جدا نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ کو آواز بلند پڑھتا ہو۔ اور یہ آج دنیا تقسیم کر چکی ہے کہ جو دشمن علی ہیں ان کے یہاں آہستہ کو کہاں بلکہ بسم اللہ کو ختم کر چکے ہیں، اور بسم اللہ کو بلند آواز سے کہنا فقط شیعہ علامت بن چکی ہے۔ بسم اللہ پائے بسم اللہ میں علی ہے، لہذا ہمیں جہاں کہیں بھی موقع ملے یہ نعرہ لگانا ہمارا شعار بن چکا ہے، ہماری پہچان۔ لہذا نماز میں کتنی بسم اللہ ہے ہر سورے پہ، اور اس کے بعد اگر سوروں کو دیکھو جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں تو سورہ ہم جس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں، اس میں صراط الذین انعمت علیہم میں کون ہے؟ یہ فقط اہل بیت ہی ہیں، ان کے علاوہ کون ہے کہ جن پہ اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے؟ لہذا سورہ ہم کا پڑھنا گویا کہ نماز پڑھنے کا ثواب، نماز پڑھنے کی اہمیت، نماز کا واجب ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم اس لیے نماز پڑھیں۔ میں نے مشہد مقدس میں آیت اللہ کو مادنی دستے سے خطاب کرتے ہوئے سنا، جو میں خود بھی وہیں پہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ نماز کو سمجھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ مادنی جوانوں آپ لوگ عباس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر کون مادنی جوان ہوگا جو جناب عباس سے محبت نہ کرے. کہنا یہ تھا کہ اگر تم جناب عباس سے محبت کرتے ہو تو آپ جناب عباس کی زیارت میں جو جناب عباس کا لفظ ہے ایوہ العبد الصالح المطیع للہ والرسول, جناب عباس کی زیارت میں العبد الصالح عباس کا لفظ جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں العبد الصالح جناب عباس کا لفظ, اور نماز کے سلام میں کہتے ہیں السلام علیکم السلام علینا وعلی ابوالفضل عباس کا ہے, اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی اور عبد صالح نہیں ہو سکتا. معصومین کے بعد سب سے بڑا عبد صالح جناب عباس. لہذا ہم جوان جتنے بھی نماز اگر کوئی نمازوں کس کس طریقے سے پہچاننا بھی چاہے تو فقط اس نیت سے نماز پڑھو کہ ہمیں اپنے مولا کو سلام کرنا ہے. ہم فقط اس لیے نمازی ہے کہ اپنے مولا کو سلام کرنا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یاد رکھو یہ عزاداری یہ نماز الگ الگ شے نہیں ہے. عزاداری میں بھی اہل بیت کا تعارف اور فضیلت ہے, نماز میں بھی اہل بیت کا تعارف اور فضیلت ہے. لہذا ہمیں جہاں نماز کا وقت ہے وہاں اول وقت نماز کے لیے حاضر ہونا ہے, جہاں مجلس اور عزاداری کا مسئلہ ہے وہاں اول وقت عزاداری میں حاضر ہونا ہے. اور ہر مقام پہ ہمارا شعار لبیک یا زینب ثانیہ زہرا جس مشن کی بنیاد آپ نے رکھی ہے اس پہ ہم دل و جان سے حاضر ہیں. یہ میں نے 12 پیغامات دیے تھے اور اب ڈرتا ہوں کہ اگر 13 دیا جائے تو 13 کے بعد ختم نہ ہو جائے, جبکہ میرے ذہن میں ابھی بہت سے ایسے پیغامات ہیں کہ اگر سلسلہ جاری رہے تو مشن حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مشن میں ہم اور بھی پیغام پیش کر سکتے ہیں. مثلا حضرت زینب کے مشن میں اور پیغام یہ کہ آپ نے عزت کی زندگی کا درس دیا ہے. عزت یہ وہی عزت ہے کہ جس کا جواب کل حسین نے دیا تھا ہے ہاتھ بن ذلہ. ذلت ہم سے بہت دور ہے, اس کو جناب زینب نے عملی پیغام میں جب دربار ابن زیاد میں اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے, ابن زیاد نے یہاں کوفیوں کو پر اپنا روب بٹھانے کے لیے اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ اب یہ بس چند اسیر ہیں اس کے علاوہ جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے بنت یاری دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ان عزیزوں کو کیسا قتل کیا ہے, تمہیں کیسا رسوا کیا ہے. ابن زیاد کا جملہ ایک مرتبہ جناب زینب اس کی توقع کے خلاف کہ ظاہر ہے جو بی بی اسیر ہو کے آئی ہو وہ خاموشی اور سر جھکانے کے علاوہ کیا کہہ سکتی ہے, لیکن فوراً بے ساختہ یمن نہ جانا ذلیل ہمارا دشمن ہے, ذلیل فاسق و فاجر ہے, ذلیل جابر و ظالم ہے. ہمارے لیے افتخار یہ ہے کہ حسین کی شہادت پہ تو ہم سے کہہ رہا ہے، اس کی بشارت تو ہمیں رسول پہلے دے کے جا چکے ہیں، یہ تو نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ یہ اپنے مقتل کی طرف خود دوڑ کے گئے ہیں، ورنہ تیری کیا مجال تھی کہ تو ان کو قتل کرتا؟ یاد ہے جناب زینب نے وہیں فوراً خطاب کرنے کے بعد درس دیا ہے کہ عزت کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، کوفے والوں اور درباریوں کو بتایا ہے کہ یہ زندگی جو ذلت کی تم گزار رہے ہو، اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو امام حسین نے عمر سعد سے، کہ عمر سعد اس ننگی درباروں میں مجھے ڈرانا چاہتا ہے، حیات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ لہذا آج امام حسین جناب زینب نے ایک پیغام، عزت کی زندگی، اس کے علاوہ جناب زینب کا دوسرا پیغام حریت اور آزادی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں جب ظالم اور جابر حاکم ہوتے ہیں تو لوگ ہتھکڑی بیڑی پہننے کے بغیر بھی اس طرح غلامانہ زندگی گزارتے ہیں کہ جن کے اندر جرات نہیں ہوتی ہے کہ زبان سے حق کہہ سکے، اس لیے کہ سر پہ حاکم ظالم و جابر ہے، لہذا زبان یعنی غلامانہ زندگی بغیر ہتھکڑیوں کے اسیر۔ لیکن زینب نے اس کا الٹا کر کے دکھایا ہے کہ تم نے ظاہر میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ رکھی ہیں لیکن جگہ جگہ ٹوک کے بتا رہی ہوں کہ فقط ظاہری جسم تم نے اسیر کر رکھا ہے، ورنہ زینب آزاد پیدا ہوئی ہے اور ہر حال میں آزاد ہے۔ زینب نے ہم یہ پیغام دیا ہے، ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل کرنا ہو۔ لہذا فہرست وار پیغام میں سے تیسرا پیغام انفاق فی سبیل اللہ، بہت عظیم پیغام ہے، اگر وقت ہوتا تو اسی میں مفصل گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ وہ عزت بہت ایک عظیم پیغام ہے، حریت ایک عظیم پیغام ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ، زینب نے فقط مال اور دولت انفاق نہیں کیا بلکہ حسین کے جنازے پہ جانے کے بعد اللہم تقبل منا هذا القربان، جناب زینب حسین کے جنازے کے سامنے پروردگار یہ قربانی ہماری طرف سے قبول فرما، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی عظیم ترین مثال۔ اس لیے کہ مال و دولت دینا بہت آسان ہے، جبکہ زینب نے اپنے حصے کے بچوں کو کھانا، یہ تو ظاہری سی بات تھی، آپ اگر جناب زینب کی مکمل زندگی کو دیکھیں تو انفاق فی سبیل اللہ، خود اہل بیت کے یہاں پیغمبر اکرم سے لے کے مکمل معصومین کی زندگی میں انفاق کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ پھر چوتھا پیغام صبر، جس سے جناب زینب کو صابرہ اور صبر حسینی مشہور، عظیم پیغام ہے۔ صبر کا تصور جو ہمارے یہاں ہے، یعنی کسی مصیبت پر خاموش ہو کے بیٹھ جانا، ہم ایک دوسرے کو تلقین کہتے ہیں بھائی صبر کرو، یعنی خاموش، جبکہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے، صبر کے معنی استقامت کے ہیں، صبر کے معنی پائیداری کے ہیں، صبر کے معنی کسی مقام پہ ڈٹ جانے کے ہیں۔ اس لیے کہ صبر اگر ہمیں بیٹھنے کا نام ہوتا تو قرآن کبھی نہ کہتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے جو گھر میں چھپے بیٹھے ہیں، بلکہ صابرین کا مطلب، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم جس میدان میں ہو پیچھے قدم نہ ہٹاؤ، جس میدان میں ہو ڈٹ جاؤ، جس میدان میں ہو سپر، جس میدان میں ہو سیسا ملائی دیوار کہ دنیا تمہارے قدم نہ اٹھا سکے. یہ ہے صبر. اسی لیے قرآن نے انبیاء کو جگہ جگہ صابرین صابرین صابرین, انبیاء صابرین میں سے ہیں. باقاعدہ نبیوں کا تذکرہ جو قرآن میں ہے, سورہ قصص میں دیکھیے جہاں بہت زیادہ نبیوں کا تذکرہ, تو جگہ جگہ نبیوں کی صفت صابر صابر. صابر کا مطلب یہ تھا کہ نبی اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھے, بلکہ صابر کا مطلب یہ ہے کہ نبی میدان میں کھڑا ہے. یعنی صبر کا مطلب استقامت, صبر کا مطلب پائیداری, صبر کا مطلب بیٹھ کے کھڑا ہو جانا, یا صبر کا مطلب گھروں میں چھپ کے بیٹھنا نہیں ہے. زینب نے صبر کر کے دکھایا ہے, یعنی ہر میدان میں کھڑے ہو کے اور استقامت دکھائی کہ چھپ کے بیٹھ جانا زینب کی سیرت نہیں ہے, میدان میں سامنے آ جانا زینب کی سیرت ہے. لہذا ہر مقام پہ جناب زینب کا صبر. اس لیے تو قرآن کریم میں انبیاء کو صبر ہر جگہ پہ, اس کے علاوہ صابرین کو بشارت دو, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہاں پہ مصیبت پہ صبر, اور صبر پہ خدا کہہ رہا ہے کہ بشر الصابرین, صابرین کو بشارت دی جائے. اگر صبر کوئی معمولی چیز ہوگی تو پھر بشارت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صبر چھپ کے بیٹھنے کا نام نہیں, بلکہ صبر استقامت کا نام ہے. یہ دوسری آیت میں سلام علیکم بما صبرتم, کہ جب یہ مومنین مجاہدین جنت میں وارث ہوں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے, اور جملہ زبان پہ ہوگا سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلام ہو کہ جس وجہ سے تم نے صبر کیا ہے. صبر استقامت کا نام ہے, پائیداری کا نام ہے, اور اتنا عظیم صبر, یعنی صبر کا مقام اتنا عظیم ہے, صبر ایک درجہ ہے جو باقاعدہ انبیاء کو ملا ہے. یعنی اتنا عظیم کہ سورہ عصر کو جب آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہاں پہ کسی اور خوبی کا تذکرہ نہیں, بلکہ والعصر عصری قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں, خسارے میں ہیں, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. اس کے بعد وہ لوگ جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہاں سے صبر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر صبر کوئی معمولی چیز ہوتی تو قرآن سب کو گھاٹے میں بتانے کے بعد جب استثناء کیا ہے, ان میں سے وہ لوگ ہیں جو صبر کی وصیت کرتے ہیں. لیکن صبر سے بھی آگے کا مقام تسلیم و رضا, صبر سے آگے کا مقام تسلیم و رضا ہے. پروردگار کے لیے خوشنودی پہ ہم راضی ہیں. کربلا والے اور زینب صبر کے مقام پہ نہیں, بلکہ صبر سے آگے بڑھنے کے بعد تسلیم و رضا کے مقام پہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے علی اصغر کو لینے کے بعد انا یعنی حسین صبر و رضا صبر سے آگے کی منزل میں, صبر و رضا کی منزل میں, اور صبر و رضا سے اگلا مقام مقام شکر ہے. لہذا حسین اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں, صبر و رضا ہی میں نہیں رکتے, بلکہ آخری سجدے میں جو امام حسین کی دعائیں ہیں وہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ حسین صابرین سے بھی آگے, رضا اور تسلیم سے بھی آگے, شاکرین کے مرحلے پہ ہے کہ پروردگار جو بھی تیری جانب سے مجھ پہ نازل ہو رہا ہے میں ہر قدم پہ شاکر ہوں, ہر قدم پہ شکر گزار ہوں. لہذا صبر رضا الگ الگ مقام ہے. بچوں کے سمجھنے کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فقط بچوں کے سمجھنے کے لیے, اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے صبر میں اور تسلیم و رضا میں کیا فرق ہے,
رات گزری ہے، تم نے رسول کا زمانہ ادا کیا، امیر المومنین امام حسن امام حسین میرے والد اور اب میرے زمانے تک تم ہو، تم بتاؤ تمہاری معرفت، تمہارا مقام، تمہاری فکر و نظر کس منزل پہ ہے؟ جابر کہتے ہیں کہ مولا اس مکمل طول عمر کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے جوانی سے بہتر بڑھاپا نظر آتا ہے، مجھے مالداری سے بہتر فقیری نظر آتی ہے، مجھے صحت مندی سے بہتر بیماری نظر آتی ہے۔ اس طرح کے جوابات دیے۔ امام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مولا صحت مندی میں انسان خدا کو بھول بیٹھتا ہے، جب انسان مریض ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، فقیری مالداری سے اس لیے بہتر ہے کہ مالدار جب ہوتا ہے تو گھمنڈ غرور اور نہ معلوم اس کی افکار اس کو کہاں کہاں لے جاتی ہے، لیکن جب انسان فقیر ہوتا ہے تو کسی وقت خدا کو یاد کر لیتا ہے۔ مجھے جوانی سے لے کر بڑھاپا یوں پسند ہے کہ جوانی میں انسان عیش و طرب کی زندگی گزارتا ہے، لیکن بڑھاپے میں خدا کی جانب جانے لگتا ہے۔ یہ جناب جابر نے پانچویں امام سے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ کی نظر، کہا کہ جابر تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ہم ہر اس حال میں رہنے پہ راضی ہیں جیسا خدا رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جوانی اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے یہاں مالداری اور غریبی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے یہاں صحت اور بیماری میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری نمازیں نہ صحت مندی میں ختم ہوتی ہیں نہ بیماری میں قضا ہوتی ہیں، ہمارا یہاں الہی نہ مالداری میں چھٹتا ہے اور نہ غریبی میں چھٹتا ہے، ہم ہر حال میں راضی ہیں جیسے خدا رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ فرق ہے کہ صبر، یعنی جابر صابرین کی منزل میں ہیں اور امام رضا اور تسلیم کی منزل میں ہیں۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ رضا صبر کہاں ہے اور تسلیم اور رضا کہاں ہے۔ لہذا تسلیم اور رضا کی کیفیت یہ ہے اور صبر کی کیفیت یہ ہے کہ جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے اپنا خواب بیان کیا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے قتل کر رہا ہوں، جواب اسماعیل یہ تھا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، موت کا تذکرہ اسماعیل نے جواب دیا صابرین میں سے پاؤ گے، اور دوسری طرف امیر المومنین کو رسول اکرم نے شب ہجرت بستر پہ سونے کے لیے کہا، سب نے لکھا کہ علی نے سجدہ شکر کیا، یعنی موت ان کے سامنے تھی، موت ان کے سامنے تھی۔ اگر یہ کہیں کہ ان میں امامت اور ان میں رسالت تو ان کو بھی معلوم ہے مجھے زندہ رہنا ہے، ان کو بھی معلوم، لیکن ظاہری صورتحال موت ان کے سامنے، موت ان کے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، مجھے صابرین میں پاؤ گے، علی شکر کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو صبر اور شکر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صبر مصیبت میں کیا جاتا ہے، شکر نعمت میں کیا جاتا ہے۔ جناب اسماعیل کی نظر میں موت مصیبت ہے لہذا صبر کر رہے ہیں، علی کی نظر میں موت نعمت ہے لہذا شکر کر رہے ہیں۔ صبر سے آگے نکل کے، تسلیم اور رضا سے آگے نکل کے شکر کی منزل میں ہے، اور یہی وجہ ہے شکر کی منزل میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کے سامنے موت کا تذکرہ تو آپ نے جواب دیا لا ابالی بالموت، بابا ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مقام شکر۔ قاسم کے لیے بیٹا موت تمہاری نزدیک کیسی، احلا من الاصل شہد سے زیادہ شیرین، یہ حسین کے بچوں کی کیفیت ہے کہ جو موت کو صبر سمجھ کے نہیں بلکہ نعمت سمجھ کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ لہذا حسین کے ماننے والوں، لبیک یا زینب کہنے والوں، ہمارے لیے کم سے کم اگر شکر اور رضا کی منزل نہ ہو تو کم سے کم صبر کی منزل ہو کہ ہم موت پہ حاضر ہیں،
حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار، حسین کے نام پہ جان دینے کے لیے حاضر، اس لیے کہ حسین نے ہمیں جان دی ہے، حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، حسین کی بدولت کے لیے زندہ ہیں۔ لہذا کہ میرے چند پیغامات فقط سرسری طور سے بیان کیے ہیں، ورنہ ایک ایک پیغام میں مفصل گفتگو، اور اس کے بعد بھی اور بھی بہت سے پیغامات تھے، لیکن چونکہ عشرہ ختم ہو چکا ہے، آؤ حسین کی وہ زندگی جس میں حسین نے ہمیں حیات دی ہے اور جگہ جگہ اعلان کیا، حیات من ذلہ، حیات من ذلہ، حریت کا پیغام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حریت کا پیغام حسین نے ایسے ایسے لمحے میں دیا کہ جب سب شہید ہو گئے ہیں، چونکہ معلوم ہے کہ آج امام حسین کا تابوت نکلنا ہے، جب سب شہید ہو گئے، حسین ایک مرتبہ امام حسین کو عمر صاحب نے جب دیکھا کہ فرات کے کنارے حسین پہنچ چکے ہیں، اور اگر حسین پانی پی لے تب دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو حسین کو شہید کر دے۔ عمر صاحب نے حکم دیا، کہا کہ شور بھی مچاؤ اور عمل بھی کرو، وہ یہ کہ حسین کے سامنے شور مچاؤ کہ خیموں کو لوٹا جا رہا، یہ حربہ تھا، یہ چال تھی، چونکہ حسین فرات اور اب خیال یہ ہے کہ اگر حسین پانی پی لے تو کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے جو حسین کو قتل کر دے۔ ایک مرتبہ شور مچا کہ حسین تمہارے خیموں کو لوٹا جا رہا ہے، حسین کا جملہ تاریخ میں درج ہے، اے شیعہ ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تم اپنے دین میں غلام ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں احرارن فی دنیا، تم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، اس لیے کہ تم دین میں تو غلام ہو، لیکن دنیا میں عربوں کا دستور یہ ہے کہ جب مردوں سے جنگ ہوتی ہے تو مردوں کے مقابلے میں مرد پہنچتے ہیں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر تمہیں جنگ کرنی ہے تو میرے مقابلے میں آؤ۔ خیموں میں جا کے بچوں اور عورتوں کا مظاہرہ کرنا، یہ کون سی جمع مردی ہے؟ یار امام نے کہا کہ جب تک کم سے کم میں زندہ ہوں خیموں میں جانے کی ہمت نہ کرو، جرت نہ کرو، لیکن چونکہ ان کو یہ تھا کہ حسین نے پانی نہ پی لے، یاد شور تھا کہ چلو خیموں کی طرف، حسین نے خیموں کی طرف حملہ کیا ہے، اور پھر پوری فوج کو خیمے سے دور، اور دور کرنے کے بعد حسین جنگ کر کے جا رہے ہیں، ایسے ایسے مقام پہ پہنچ رہے ہیں کہ جا کے آواز دیتے ہیں، خدا کسی بھائی نہ پہنچائے، آواز دیتے ہیں بھیا باز آؤ، تین دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، بیٹا علی اکبر آؤ اپنے بابا کی جنگ دیکھو، قاسم اور محمد حسین جنگ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک تاجر کوفے کا تجارت پہ گیا ہوا تھا، وہ جب کوفے میں روزے عاشور وارد ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ عجیب سناٹا ہے، جس سے معلوم کیا، پلٹ کے وہی پوچھتا ہے کہ تم کربلا میں نہیں گئے؟ کہا کربلا میں کیا ہوا ہے؟ کہا ایک خارجی نے خروج کیا ہے، پورا کوفہ اس کے قتل کے لیے پہنچا ہوا ہے، تم نے کیوں، تم کیوں نہیں گئے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ میں سنتا سنتا اپنے گھر تک پہنچا، ہر شخص کی بات سنی لیکن دل غور نہیں کر رہا تھا، جب میں گھر میں گیا تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا بابا کہ تم کربلا نہیں گئے؟ کہا بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ کہا سنا ہے کہ خارجی نے خروج کیا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی کا جملہ سن کے مجھے احساس ہوا، میں نے اپنی بیٹی سے تلوار مانگی، اور مانگنے کے بعد کربلا کی طرف بڑھا، جب میں کربلا کی طرف گھر سے نکلنا چاہتا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ بابا جب جیت کے واپس آنا تو غنیمت میں سے میرے لیے ایک انگوٹھی لے کے آنا۔ ایک مرتبہ اس شخص کا بیان ہے کہ میں میدان کربلا کی طرف جیسے بڑھا ہوں تو دیکھا کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے، اور تنہا ایک شخص ہے جس کے بدن سے نور ساتے ہیں، اور یہ نور آسمان سے باتیں کر رہا ہے، میں گھبرا کے دیکھنے لگتا ہوں کہ یہ کیسا خارجی ہے کہ جس کے بدن سے نور نکل رہا ہے اور نور آسمان تک پھیل رہا ہے، یہ تو تنہا ہے، پوری فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ میں تھوڑا ہوا سوچ ہی رہا تھا کہ اس
کہ جہاں آواز آتی ہے یا
زمین
جاب